السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدبر القرآن جزء 6 سورة النساء آيات نمبر 171-175.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
سورة النساء 6 جزء آيات نمبر 170-175. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. ہم آج دو ترجمے دیکھیں گے ڈفرنٹ مفسرین کے. یا ایہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم. اے لوگو تحقیق آ گیا تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، بس ایمان لاؤ تم، ہوگا یہ بہتر تمہارے لیے، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ ہی کافی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب نہ غلو یعنی زیادتی کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں مگر حق بات، بس مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جس کو اس نے ڈالا مریم کی طرف، اور ایک روح ہے اس کی طرف سے. بس ایمان لاؤ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو کہ الہ تین ہیں. باز آ جاؤ، انتہو خیر لکم، اس سے ہوگا بہتر تمہارے لیے، بس اللہ ہی معبود ہے اکیلا، وہ پاک ہے اس سے کہ ہو اس کی کوئی اولاد، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز. لَيَسْتَنْكِفْ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ. ہرگز نہیں آر کریں گے مسیح اس سے کہ ہوں وہ بندے اللہ کے اور نہ فرشتے مقرب. اور جو کوئی آر کرے یعنی شرم محسوس کرے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں، اللہ کی عبادت سے، اور تکبر کرے تو یقیناً وہ جمع کرے گا ان کو اپنی طرف سب کو یعنی اللہ تعالیٰ. بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہیں نیک، تو پورا دے گا وہ ان کو اجر ان کا، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے. اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے آر کیا اور تکبر کیا تو عذاب دے گا وہ ان کو عذاب بہت دردناک، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار۔ یا ایہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تحقیق آ گئی تمہارے پاس ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف ایک نور واضح۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور مضبوط پکڑا اس کو، تو وہ ضرور داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت اور فضل میں، اور بتلا دے گا ان کو اپنے تک پہنچنے کے لیے سیدھی راہ۔ یہ ایک ترجمہ تھا۔ دوسرا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک کلمہ تھا، جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا، بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، جس نے مریم، یعنی جو روح تھی اللہ کی طرف سے۔ بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے، وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو، یعنی عبادت کو، اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو ایک طرح سے پیچھے ہٹتے رہے، اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے، یعنی ان کے جھوٹے معبود ان سے گم ہو جائیں گے۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں غور و فکر اور تدبر کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، اور ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہماری اچھی طرح سمجھ میں آ سکیں، تاکہ ہم صحیح اور سیدھے راستے پر چل سکیں اور عمل پیرا ہو سکیں۔ یہاں پر سب سے پہلی بات تو یا ایہ الناس کا لفظ ہے کہ اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ یعنی پہلا جو ٹاپک ہے یہاں پر، جو آیت آج ہم لے رہے ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ بات کو ہم ذہن میں رکھیں، اور سبھی کو، یعنی پوری انسانیت کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دوسری بات، غلو سے بچنے، یعنی آج کے جو پوائنٹ ہے وہ آپ اگر ون بائی ون دیکھنا چاہیں تو، دوسرا جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ غلو کے بارے میں ہے، لا تغلو فی دینکم۔ تو غلو کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور چاہے وہ دین میں ہو، اللہ کے معاملے میں ہو، رسول کے معاملے میں ہو، یا پھر کسی اپنے ولی، بزرگ، اسکالر کے بارے میں ہو، تو وہ ہم دیکھیں گے۔ تو دوسری بات، دوسرا ٹاپک ہمارا غلو کے بارے میں رہے گا۔ تیسرا ٹاپک رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ رسولوں کی تعظیم یا ان کو جو رسپیکٹ دینا ہے وہ کس حد تک ہو سکتا ہے، اس کی ہمارا دین اسلام ہمیں کس حد تک اجازت دیتا ہے، اور کہاں جا کر ایک حد، ایک لمٹ ہوتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ایک الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہے۔ یہ چوتھا ٹاپک ہے ہمارا۔ پانچواں ٹاپک ہمارا یہ رہے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، کہ جو نیک بندے ہیں اور ملائکہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شرم اور کوئی آر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرم یا آر محسوس کرے، دراصل وہ تکبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کر جمع کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور چھٹا ٹاپک ہے، جو سب سے مین ٹاپک ہے، کہ یا ایہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے تمہاری طرف جو تمہیں صاف راستہ دکھانے والی ہے، یعنی یہ کتاب جسے آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں، جس میں ہم تدبر کر رہے ہیں۔ تو جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ تدبر قرآن کیا ہے، قرآن میں تدبر کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ایک روشن اور واضح دلیل ہے ہماری طرف جو آئی ہے۔ آئیے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلی بات کہ دین اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اس دین کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بات آپ سوچیں، میں اور آپ یہاں ہمارے اور میرے اور آپ کے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم جو آج دین اسلام کو صرف مسلمانوں کی حد تک محدود رکھتے ہیں اور جو ہمارے لیے فریضہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس یا امت وسط لتکونوا شہداء علی الناس، کہ ہم امت وسط ہیں اور ہم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے دنیا سے اور آپ نے فرمایا تھا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اس کام کو، اس ذمہ داری کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور اس راستے کی دعوت، اس دین کی دعوت، ایک الہ کو ماننے کی دعوت پوری انسانیت تک پہنچائیں۔ یہ کام مجھے اور آپ کو ہر حال میں کرنا ہے، دامے درمے سخنے، جیسے ہماری صلاحیتیں ہیں، استطاعت ہے، جیسے ہم کو وقت میسر ہے، یا ہمارے دل میں خواہش اور تڑپ ضرور ہو کہ مجھے کام کرنا ہے، یعنی مجھے اس دین کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں اسی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنجیدگی سے لیا کہ جب آپ کو رسول بنایا گیا تو آپ نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی۔ آپ کو حج کے موقع کا وہ منظر یاد ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے اور حج کے لیے قافلے آنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ ایک ایک قافلے کے پاس جاتے اور ان سے ریکویسٹ کرتے اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دیتے ان کو۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ تیز بخار میں مبتلا تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو منع بھی کیا، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی قبیلہ میری بات سن لے اور آگ سے بچ جائے اور اسلام قبول کر لے۔ سبحان اللہ، آپ کی تڑپ اور آپ کی کوشش اور جدوجہد آپ دیکھیں کہ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا احساس تھا۔ ہم رسول سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، لیکن کیا آج ہم آپ کے مشن کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، یہاں اہل کتاب سے خطاب ہے، اور اہل کتاب سے جب خطاب ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھے کبھی بھی، کیونکہ ورنہ ہم اصل میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم سے تو بات کی ہی نہیں جا رہی ہے، یہاں تو بات اہل کتاب کی جا رہی ہے۔ لیکن اہل کتاب کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں وارن کیا جا رہا ہے، ہمیں پہلے سے ہی ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ اگلے لوگ تو گر چکے تھے، کھائی میں، گڑھے میں بھٹک گئے تھے راستے سے، تم مت گرنا اور تم نہ بھٹکنا، تو لہٰذا تم غور سے سنو۔ یہاں پر دین میں غلو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ غلو کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ الفاظ کی ہم باریکی میں جاتے ہیں تو ہمیں بات کو بہت اچھے سے الحمدللہ سمجھنے کی توفیق ملتی ہے۔ غلو ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، خواہ افراد کی جانب ہو یا تفرید کی جانب۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، اور اس پر آپ لوگ غور کریے گا یہ لیکچر ختم ہونے کے بعد، کہ آج مسلمان کس طرح غلو کا شکار ہیں۔ دیکھیں، پچھلی قومیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ غلو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محتاط تھے، آپ نے فرمایا کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی کوئی نبی بھی کسی کو فضیلت میں ایک دوسرے سے اتنا نہ بڑھا دے، یعنی امتی کسی نبی کو، کہ ایک نبی کو ڈیگریڈ کر کے دوسرے نبی کو زیادہ اعلیٰ بتائیں، نہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ، اللہ تعالیٰ ہی جس کو نوازے۔ اور حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ غلو سے بچو کیونکہ پچھلی قومیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ تو یہ کس روٹ سے نکلا ہے، تھوڑا سا وہ دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہا ہے کہ غلو سے بچو، یعنی اہل کتاب کو منع کر کے دراصل ہم سے مخاطب ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ حد سے تجاوز کرنا اور شریعت کی حدود سے نکل کر یا مشروع اعمال سے نکل کر غیر مشروع اعمال کی طرف جانا۔ جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور انہیں نبوت اور رسالت کے مقام سے اٹھا کر ربوبیت کے مقام پر بٹھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دے دیا انہوں نے، نعوذ باللہ ان کو۔ بس جس طرح تقصیر اور تفریط، یعنی کمی، وہ بھی نہیں کر سکتے، اسی طرح بڑھاوا یعنی غلو بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات، اس کے جو بھی افعال ہیں، اس کی شریعت اور اس کے رسولوں کے بارے میں بلا علم بات کرنے کی جسارت ہوگی، اور تیسرا کہ جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ان تمام امور میں قول حق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہم کو وہی کرنا ہے، وہی حق بات ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے. تو قرآن میں اس کے لیے حد سے بڑھنا یا زیادتی کرنے کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جاوزا کا لفظ ہے، اسرفا کا لفظ ہے، بغا کا لفظ ہے، ادا کا لفظ ہے، اعتدا کا لفظ ہے، اور فرتا کا لفظ ہے، سلقہ غلا یعنی غلو، اور شتتا کا لفظ ہے. ہم غلو کے بارے میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں بھی آیا ہے کہ زیادتی نہ کرو. غلا بمانی مہنگا ہونا، بھاؤ چڑھ جانا، غلط سہم تیر کو انتہائی دور تک پھینکنا، غلا فی الامر مبالغہ کرنا، حد سے بڑھنا. اب خاص طور سے سنیے، فرط عقیدت میں کسی کی قدر و منزلت میں حد سے آگے نکل جانا، یعنی انتہا پسندی سے کام لینا. فرط عقیدت میں یعنی کسی کی عقیدت میں کسی کو ریسپیکٹ دینے میں اتنا حد سے نکل جانا، آگے بڑھ جانا کہ اس کو اس مقام سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا، اس میں انتہا پسندی سے کام لینا، کہ یہی مبالغہ ہے، یہی غلو ہے. اب ڈفرنٹ الفاظ کو سمجھ لیجیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ کیوں نہیں کیے استعمال میں. یہاں پر دوسری جگہ جو قرآن میں الفاظ استعمال کیے، وہ الفاظ یہاں کیوں نہیں استعمال کیے؟ حالانکہ قرآن میں زیادتی کے لیے اور بہت سارے الفاظ آئے، جیسے کہ جاوزا آیا ہے، کسی مقام سے آگے نکل جانا، اسرفا آیا ہے، حد اعتدال سے آگے نکل جانا، بغا آیا ہے، کسی خواہش کی تکمیل کے تجاوز کر جانا، ادا آیا ہے، اعتدا یعنی راہ حق اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے تجاوز کرنا، فرتا آیا ہے بلا سوچے سمجھے یہ جلد بازی میں حد سے بڑھنا، اور سلقہ آیا ہے ہاتھ اور زبان سے دوسرے پر زیادتی کرنا، اور شتتا آیا ہے جھوٹ میں ایسا مبالغہ جسے عقل تسلیم نہ کرے. یہ سارے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے یہاں غلہ کا لفظ استعمال کیا کہ فرط عقیدت سے کسی کی قدر و منزلت میں حد سے بڑھ جانا، انتہا پسندی سے کام لینا. اور اہل کتاب اسی لیے ہلاک ہوئے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، بعد میں جبریل امین کو بھی نعوذ باللہ تین خداؤں میں کئی خدا بنا دیا، یا پھر مریم علیہ السلام کو ملا دیا اس میں. اور اس سے پہلے یہود بھی یہ افراط و تفریط کا کام لے چکے تھے، بلکہ یہود نے تو یہ کیا کہ انہوں نے کچھ انبیاء کو اتنا بڑھا دیا، جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ ہی نہ مانا. یعنی افراد اور تفریح سے انہوں نے کام لیا. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پر غلو کا مطلب کہ فرد عقیدت میں کسی کو اس کے مقام سے بہت آگے بڑھا دینا. اب یہاں پر تھوڑی دیر رک کر غور کریں کہ چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ ہمارے کوئی اسکالرز ہوں، چاہے وہ ہمارے کوئی امام ہوں جن کو ہم مانتے ہیں، کیا ہم کسی کو انسان کے درجے سے اٹھا کر نعوذ باللہ الہ کا درجہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. یا کسی انسان کو اس کے درجے سے اٹھا کر، یعنی ایک عام انسان کو اس کے درجے سے اٹھا کر کسی رسول کے برابر قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی ہم کسی امام کو، کسی ولی یا بزرگ کو کہیں کہ یہ تو رسول سے بھی بڑھ کر ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اور عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزے کے طور پر پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن، یعنی کلمہ یعنی بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ ایک کلمہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور اس کلمے کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام نے تخلیق پائی. خود عیسیٰ علیہ السلام وہ کلمہ نہ تھے، بلکہ وہ اس کلمے کے ذریعے سے وجود میں آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے خوشخبری بھیجی تھی. اور یہ ایکچولی ان کی ایک شرف کی بات تھی، ایک عزت اور تکریم کی بات تھی. اور وہ روحم منہ، یعنی اس کی طرف سے ایک روح تھے، یعنی ان ارواح میں سے ایک روح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. یعنی ہم سب بھی ایک روح تھے نا، ہم کو بھی روحوں کی شکل میں پیدا کیا گیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل معجزاتی طور پر پیدا کیا، تو اسی لیے ان کو رسول بھی چنا، اور ان کے اخلاق بھی بہترین تھے، اخلاق کامل تھے ان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روح جبریل علیہ السلام السلام کو دے کر جناب مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور انہوں نے مریم علیہ السلام کی، یعنی وہاں پر اس کا وہ جو بھی خوشخبری ہوتی ہے، حمل ٹھہرا، بس اللہ کے حکم سے ان کو حمل ٹھہر گیا، جسے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت واضح کر دی، تو اس نے اہل کتاب کو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اسی لیے ان کو منع کیا گیا کہ تین خدا نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح بات بتا رہے ہیں، جو کہ عیسائیوں نے یا نصارہ نے ان کے بارے میں غلط فہمی پھیلا دی تھی. تو آپ دیکھیں قرآن دراصل، یعنی پچھلی جو تمام کتابیں ہیں جس میں تحریف ہو چکی ہے، یا جو عقائد تھے جو غلط ہو چکے تھے، قرآن ان سب کے عقائد کو صحیح کرنے کے لیے، اور ان سب کی سوچ کو اور ان تحریفات کو صحیح اور درست پیش کرنے کے لیے آیا، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا جس میں ہر بات کا ذکر ہے. تو یہاں پر غلو سے منع کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں اور آپ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ آج ہمارے مسلمان خود کس طرح سے غلو میں مبتلا ہیں. آپ لوگ کچھ مثالیں دے سکتے ہیں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ لوگ بھی غلو کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تو عبادات کے معاملے میں لے لیجیے کہ عبادات, جو عبادت ہمیں رسول اللہ نے بتا دی, جو قرآن اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتے ہیں صحیح احادیث سے, ہم اس سے ہٹ کر کہتے ہیں کہ 1,25,000 مرتبہ یہ پڑھو, 30,000 مرتبہ یہ پڑھو تو تمہیں 10,000 فرشتے تمہارے لیے یہ کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ. ہم اس طرح کے اذکار پر جاتے ہیں عبادت کے معاملے میں, ٹھیک ہے, ذکر و اذکار کے معاملے میں, عبادت کے معاملے میں. کہیں پر بھی ہم کو 100 سے زیادہ اذکار کرنے کی کہیں کوئی تعلیم نہیں دی گئی, لیکن ہم کہتے ہیں کہ 1,25,000 مرتبہ یہ پڑھا جائے, 1,00,000 مرتبہ وہ وظیفہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور اولاد ہو جائے گی, یا ایون آپ کے بچے نہیں ہیں تو بھی آپ کے لیے صدقے جاریہ ہوں گے, فلاں کلمات, 30,000 کلمات, ایسے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. اور انہیں بہت زیادہ شدت پسندی اور غلو سے ہم کام لیتے ہیں, افراد اور تفرید سے کام لیتے ہیں, کسی چیز میں آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں عقیدت کے لحاظ سے, اور یہی چیز بدعت ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تو عبادت کا معاملہ ہوا, پھر لوگوں کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں, اماموں کو نبیوں کے برابر ہم قرار دے دیتے ہیں اور ولیوں اور بزرگوں کو ان کو بھی نبیوں سے آگے بنا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ یہ جو نبی اور ولی ہے یہ زیادہ بڑے ہیں, زیادہ قابل احترام ہے نبیوں سے. اور وہ جو کہا تھا نا کہ مسدس حالی نے کہا تھا, اگر وہ پوری یاد ہوگی انشاءاللہ تو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر, کواکب مہمان کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, ولیوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو یہ تو آج ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہم غلو جب کرتے ہیں اور شدت پسندی پر آتے ہیں تو ہم نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کبھی قرآن کی آیات پر غور کیا؟ ہم نے کبھی تدبر کرنے کی کوشش کی؟ ہم قرآن تو بہت پڑھتے ہیں, تلاوت تو بہت کثرت سے کرتے ہیں, لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کیا اس میں جس حد تک ہمیں جانے کی اجازت دی گئی ہے, جو حدود ہمارے لیے, جو لمٹس ہمارے لیے بنائے گئے ہیں, کیا ہم ان لمٹس تک رہتے ہیں یا ان کو کراس کر جاتے ہیں؟ تو چاہے عبادات ہو, چاہے کسی سے عقیدت ہو, جیسے میں نے کہا نا آپ سے غلو کے معنی کیا ہے کہ عقیدت میں کسی کو حد سے بڑھا دینا. اب نارمل کوئی دینی اسکالر ہے, یہ کوئی درس لے رہا ہے, کوئی دین کا کام کرے, تو اس کو بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ تو بہت بڑی چیز ہے اور سمجھیں کہ ان کو تو سارے خواب اور کشف و کرامت سب آ جاتے ہیں ان کو. بالکل غلط بات ہے. آپ دیکھیں آج کے دور میں کوئی یہ ساری چیزیں کہہ ہی نہیں سکتا, دعویٰ نہیں کر سکتا ان ساری باتوں کا. ٹھیک ہے, خوشخبریاں باقی ہیں, یعنی نبوت تو ختم ہو گئی, لیکن نبوت کا جو 40واں حصہ ہے سچے خواب باقی ہیں. لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خواب سچا ہی ہوگا, کیونکہ آپ کو کس نے بتایا اور کس نے کنفرم کیا؟ تو ہمارے دین خوابوں اور کشف و کرامات پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر تیسرا آپ دیکھیں کہ جو مرنے اور پیدا ہونے کے معاملات ہیں اس میں ہم کس طرح سے غلو اور شدت پسندی سے کام لیتے ہیں. کہ کہیں پر بھی آپ دیکھیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی آپ کی زندگی میں, رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی دو بیویاں انتقال کر گئیں, خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ. آپ کی زندگی میں آپ کی تین بیٹیاں وفات پائیں, زینب بنت محمد, ام کلثوم بنت محمد اور رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یہ تین بیٹیاں وفات پائیں. آپ کے بیٹے عبداللہ اور ابراہیم, یا تو ابراہیم کا ہی جو ہے کنیت عبداللہ تھی واللہ عالم, اور ایک ابراہیم تھے سمجھو جو بعد میں پیدا ہوئے ماریا قبطیہ سے, اور جو عبداللہ تھے اور قاسم, دونوں ایک نام ہو سکتے ہیں واللہ عالم, یا کچھ کہتے کہ دونوں بیٹے تھے وہ آپ کے جو خدیجہ رضی اللہ کے بطن سے ہوئے تھے. تو آپ کی زندگی میں آپ کے دونوں بیٹوں کی وفات ہوئی. چلے وہ پہلے دونوں بیٹوں کا تو جانے دیجئے, لیکن جب ابراہیم کی وفات ہوئی جو کہ مدینہ میں انتقال ہوا ان کا, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اکرم کے کیا معمول تھے. آپ کی زندگی میں آپ کے چچا کا انتقال ہوا, حمزہ رضی اللہ عنہ ان کا, پھر ایک صحابی تھے عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ, اس دن ہی میں نے آپ سے ذکر کیا اس کا. لیکن کہیں پر آپ کو کچھ ملتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد کچھ قرآن پڑھ کر بخشا گیا ہو, یا 1,25,000 مرتبہ ان کو کچھ پیش کیا گیا ہو, بیج لا کر پڑھے گئے ہوں, جو بیج ہوتے ہیں ستافل کے اور کیا کیا کچھ ہوتے ہیں معلوم نہیں, املی کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی وہ لا کر پڑھے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہیں آپ کو اس طرح کے کچھ نظر آتے ہیں اعمال؟ یہ سب کیا ہے؟ غلو ہے, یہ حد سے بڑھ جانا کسی بھی کام میں. پھر عبادات میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیکی کا کام اگر کر رہے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت میں جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں انہوں نے بس 24 گھنٹے آپ کو بغیر مسکرائے بغیر بات چیت کرے بغیر دنیا کا کوئی کام کرے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بس صرف عبادت میں لگے رہنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے صرف اور صرف عبادت میں لگے رہتے تھے؟ نہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھیں آپ ماشاء اللہ کی 11 ازواج مطہرات تھیں, ان کی تمام ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کرنا, ان کا خیال رکھنا. آپ دیکھیں آپ اپنی بیویوں کے مزاج کے مطابق ان کا خیال رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کو جن چیزوں سے دلچسپی تھی آپ ان کو اس میں انٹرٹین کرواتے تھے. کرواتے تھے نہیں کرواتے تھے؟ آپ نے کبھی روکا عائشہ رضی اللہ عنہ کو گڑیوں سے کھیلنے کے لیے؟ ٹھیک ہے وہ کپڑے کی گڑیاں ہوتی تھی, ایسی باقاعدہ بنی ہوئی گڑیاں نہیں, لیکن کبھی آپ نے روکا ان کو؟ یا پھر دوسری ازواج مطہرات کو آپ دیکھیں, ام سلمہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے بچے ہیں, تو کہا کہ مطلب میں تمہیں بچوں کی تربیت سے کبھی نہیں روکوں گا. جو پہلے شوہر کے بچے تھے وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں الحمدللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے خیال رکھتے تھے اپنی بیویوں کا؟ آپ نے زندگی بھی گزاری, آپ نماز بھی پڑھتے تھے, آپ نے جہاد بھی کیا, آپ اپنے صحابہ سے دوستوں کی طرح ملتے تھے اور ان سے بات چیت بھی کرتے رہتے تھے. تو ہم جب دین کی راہ میں آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اب صرف اور صرف عبادت عبادت اور عبادت. تو عبادت تو کرنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور خوب کرنی چاہیے, جتنا کریں کم ہے, لیکن اس میں غلو نہ ہو کہ آپ دنیا سے کٹ کر نہ رہ جائیں. آپ دنیا کی جو چیزیں جائز اور حلال چیزیں ہیں جو لذتیں اس کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہرا لیں. یہی تو پھر رہبانیت ہے جو نصارہ نے کیا اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیسا ان کا حال ہوا. آج نصارہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے, جو فیکٹس ہیں آپ پڑھیے گا. آپ خود میں اس کی ڈیٹیل نہیں لوں گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود جا کر ویب سائٹ پر جا کر پڑھیں کہ شیطان نے کیسے ان کو بہکایا. انہوں نے جب غلو اختیار کیا کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کے نبی کی زندگی پوری طرح ان کے سامنے موجود نہیں تھی اور ان کو اٹھا لیا گیا اوپر, تو انہوں نے کہا کہ شادی نہ کرنا ہی نیکی ہے. اور پھر کہا کہ شادی نہ کرنا نیکی ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے آپ کو کیسے روکا جائے اور کیسے اپنے اوپر ظلم کیا جائے. تو ان کے جو بزرگ لوگ تھے, ان کے جو فادر تھے نیک لوگ رہبان, انہوں نے کیا کہ اپنے آپ کو کہیں تینوں پہاڑوں پر لے کر چلے گئے. اور کچھ لوگ سال ہر سال تک ایک پیر پر کھڑے رہے, بس بیٹھتے نہیں تھے. کچھ لوگوں نے اپنے اوپر نہانے کو حرام کر لیا کہ میں پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور پھر اس کی گندگی کی وجہ سے جو انہوں نے سال ہر سال ایک ہی لباس پہنا, تو گندگی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ان کے سروں سے جوئیں گرتی تھیں, تو وہ نیچے جو گرنے والی جوئیں ہوتی تھی وہ اس کو اٹھا کر واپس اپنے سر میں ڈال لیتے تھے, اپنے جسم پر ڈال لیتے تھے. اسی کو وہ نیکی سمجھنے لگے. آپ دیکھیں شیطان کیسے بہکاتا ہے انسان کو. یعنی جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی دی گئی جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو حلال ہے, تو پھر کیسے شیطان اس کو بہکا کر کس طرح سے ایکسٹریم پر لے کر چلا جاتا ہے. یہ بھی غلو ہے, اصل میں شدت پسندی ہے یہ. تو ہمارے دین میں نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے. آپ رہبانیت بھی اختیار نہیں کر سکتے اور آپ بالکل دنیا کے بندے بھی نہیں بن سکتے, بلکہ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں عبادت کے بعد ہم آتے ہیں یا ولیوں اور بزرگوں کے بتاتے ہیں رسولوں کو جو درجہ دیا گیا. ہمارے یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں کی جاتی ہیں کہ نور من نور کہنا, یا آپ کا سایہ نہیں تھا, یا پھر عجیب عجیب یعنی نعتوں کے ذریعے سے ایسا غلو کیا گیا کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے برابر درجہ دے دیا گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ہمارا اگلا پوائنٹ تھا کہ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. جب اس کا بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کے نور میں سے کوئی نور کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کہتے ہیں وہ جو مستوی تھا عرش بری پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ بن کر. نعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. میں آپ کو الرٹ کرنا چاہ رہی ہوں ان شرکی اشعار سے, ان نعتوں سے. میں نے اچھے اچھے سمجھدار اور دیندار لوگوں کو ایسی نعتیں پڑھتے دیکھا ہے جس میں شرک ملا ہوا ہوتا ہے. یعنی ہم سمجھ ہی نہیں پاتے, ہم ایسے اندھا دھند تقلید کرتے ہیں دوسروں کی بغیر سوچے سمجھے. ہم جان ہی نہیں پاتے کہ ہم جو نعتیں پڑھ رہے ہیں اس میں کس قدر شرک بھرا پڑا ہے. وہ جو کل کے بارے میں جانتے تھے, جو آگے کے بارے میں جانتے تھے, جو غیب کا علم رکھتے تھے, اس طرح سے. تو ہم کو صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی, اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے تھے. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی, ہم کو کلمہ سکھایا گیا ہے. ہاں وہ عام انسانوں سے افضل تھے کیونکہ بے شک ان کے اوپر وحی آتی تھی. سبحان اللہ, معمولی بات نہیں ہے جبریل امین کا ان کے پاس آنا اور اللہ کا کلام ان کو سنانا, ان کے دل پر القا کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، آسمانوں پر بلائے گئے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، الحمدللہ یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، لیکن خود رسول اکرم کا کیا کانسیپٹ تھا کہ دیکھو مجھے تم یونس بن متہ سے بھی بہتر نہ سمجھنا. سبحان اللہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ سمجھا جائے، نہ کہ نور من نور کہا جائے. کہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، بخدا نہیں ہے، مگر خدا سے بھی جدا نہیں ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کل کی بات جانتے تھے، آگے کیا ہونے والا ہے جانتے تھے. کتنا بڑا یہ رسول اللہ پر ایک طرح سے الزام ہے یہ، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے. رسول اللہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے. جب آپ کو معلوم ہے کہ یہود نے پلاننگ کی اور رسول اکرم ان کے پاس کسی وجہ سے گئے تھے، جو دیت کے لیے، رقم مانگنے کے لیے، جو معاہدہ ہوا تھا اس کی بنا پر، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے کہا یہود نے، اور جا کر پلاننگ کرنے لگے کہ اوپر سے اس عمارت میں، اوپر سے جہاں نیچے رسول اللہ بیٹھے ہیں، کچھ پتھر گرا دو تاکہ رسول اللہ، نعوذ باللہ، ان کی ڈیتھ ہو جائے رسول اللہ کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فوراً بھیجا، اور جبریل امین نے رسول اللہ کو بتا دیا. آپ وہاں سے فوراً اٹھے، صحابہ کے ساتھ واپس آئے، اور پھر ان کے خلاف، یعنی پھر جو بھی کاروائی کرنی تھی کی. تو رسول اللہ کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں. ہاں، بعض چیزیں تھیں جو ہم سے زیادہ رسول اللہ جانتے تھے، کیونکہ آپ کو تو جنت اور دوزخ کی، یعنی وہاں پر معراج پر لے جایا گیا اور آپ کو دکھایا گیا، تو آپ ہم سے زیادہ جانتے تھے بے شک، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اعتدال، غلو سے کام نہ لیا جائے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں ہم غلو نہ کریں. عبادات ہیں، معاملات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، جو بھی معاملات ہیں، سب میں ہم کو اعتدال کی راہ اپنانی ہے، اعتدال کی راہ سے چلنا ہے. تو اہل کتاب نے غلو کیا اور تباہ اور برباد ہوئے، لیکن آج میں اور آپ، ہم کو اس غلو سے بچنا ہے، اور ہم کو غور کرنا ہے کہ آج ہم کس کس طرح غلو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان تہو باز آ جاؤ، تین میں کا ایک نہ کہو. یعنی یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، دراصل یہ ایک ایسا لا ینحل مسئلہ ہے جس میں وہ لوگ خود الجھتے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ کیا ہے، تین میں کا ایک، ایک میں کا تین. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ تو وہ الہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کسی کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اور اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا، کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون. سبحان اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور ملائکہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آر محسوس نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جھکے رہتے ہیں. آر وہی شخص محسوس کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، ایک واقعہ اتفاق سے مجھے کہیں پڑھنے کو مل گیا تھا، ورنہ ایسی کتابیں الحمدللہ پاس میں بھی نہیں آتی ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ جنید بغدادی سے کسی نے کہا، وہ پانی پر چل رہے تھے، تو ان کے کسی آدمی نے کہا کہ شیخ مجھے بھی تھوڑا سا اس پر چلنا سکھا دیجیے. تو کہا کہ یا جنید کہتا ہوا چلتا چلا جا، پہنچ جائے گا. تو وہ یا جنید کہتا ہوا جا رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ جو جنید بغدادی ہیں وہ تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس نے بھی یا اللہ کہہ دیا. تو جیسے یا اللہ کہا تو پانی میں ڈوبنے لگا، تو کہا کہ یا شیخ بچائیے بچائیے، کہا کہ واپس وہی کہنا شروع کر دے. پھر اس نے بعد میں پہنچنے کے بعد شیخ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ تو یا اللہ کہہ رہے تھے اور میں یا جنید کہہ رہا تھا، تو جیسے میں نے یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگا. تو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ پہلے جنید تک تو پہنچ جا، اس کے بعد اللہ تک پہنچنا. یعنی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک سیڑھی ہے پہنچنے کے لیے، تم جب تک وہ پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھو گے تم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکو گے. کہاں لکھا ہے بھلا بتائیے؟ کیا آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے اور رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی انسان کی قسم نہیں کھائی ہے سوائے رسول اکرم کے، کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی قسم کھا کر فرماتے کہ تیرے جان کی قسم اے محمد، وہ نشے میں مست ہو رہے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی جان کی قسم کھائی. آپ سوچیں، ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہے کسی انسان کی جان کی قسم کھانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب رہے ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن یا حدیث کی آیت سے کہ ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے پانی پر چلے تو ہم پہنچ جائیں گے؟ کبھی بتایا گیا ہم کو؟ کسی صحابہ نے ان کو کتنی مشکلات پیش آئیں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب گئے کانکر کرنے کے لیے ایران کو، تو راستے میں دریا آ گیا تھا، तो अब वो दरिया आ गया, तब वो खड़े हो गए और कहने लगे कि या रसूल कहते चले तो दरिया पार कर जाओगे, ऐसा कहा था उन्होंने? बल्कि उन्होंने वो कहते ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल में है भी तमाशा लबे बाम है भी, कि उन्होंने अल्लाह ताला पर भरोसा करते कहा कि अल्लाह पर यकीन है तो डालो अपने घोड़ों को इस दरिया में, हम जरूर पहुंच जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग पहुंच गए। तो उनको देखकर जो ईरानी थे उस जमाने के, जो खुरासान के लोग थे, उन्होंने कहा कि देव आनंद, यानी देव आ गए, यानी कोई देव है, कोई अजीब सी मखलूक है जो पानी में कूद पड़े हैं। तो सुभानअल्लाह, सहाबा का ईमान किस पर था? रसूलुल्लाह पर था कि अल्लाह पर था? आप बताए। तो कहा ना उन्होंने कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभानअल्लाह, उन लोगों का ईमान कैसा था कि अल्लाह के रास्ते में कैसे निकल खड़े हुए और अपने आप को दरिया में डालने से भी उन्होंने पीछे नहीं हटाया कि एक बार अल्लाह के रास्ते में निकल खड़े हुए तो बस जान दे दो। ये उनका ईमान था अल्लाह की जात पर। उन्होंने वहां पर कोई वजीफा नहीं पढ़ा, उन्होंने वहां पर कोई जो सुपरस्टिशन किस्म की चीजें होती है वो सब नहीं की, बल्कि अल्लाह पर यकीन कामिल के साथ उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर अपने घोड़े दौड़ा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो हमें बताया जाता है कि नहीं तुम पहले रसूलों तक चढ़ जाओ, या पहले अपने पीर वली और बुजुर्ग पर चढ़ो, उनको पहले कुछ मानो, उसके बाद फिर रसूल तक पहुंचना और उसके बाद फिर आगे जाना, कहां लिखा है ये? कहीं पर भी नहीं लिखा है। और ये जो आर समझना है इबादत में, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो अब इतने वरा उल वरा हम ऐसे हो गए हैं कि अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में हम इतने लगे रहे, हमने अपने अपने नफ्स को इतना मारा कुछ सालों तक, अब जो है मैं तू हो जाऊं, तू मैं हो जाए, यानी अब मैं और नौज़बिल्लाह अल्लाह, यानी वो उनका अकीदा है कि हुलूल कर गए हैं, अब हमको इबादत की जरूरत ही नहीं रही। कहते नमाज, नमाज तो छोटे मोटे बंदों का काम है, गुनाहगार बंदों का, हम तो नमाज से अब बरी हो गए, हमें कोई चीज की जरूरत बाकी नहीं रही। अब अगर ऐसा होता तो आप बताइए कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नमाज ना छोड़ देते? है ना, सबसे बढ़कर तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में कौन था गिरफ्तार? रसूलुल्लाह सल्लम की जात, क्योंकि उन्होंने वो मेराज पर गए थे और वहां पर अल्लाह ताला की निशानियां उन्होंने देखी, जिब्रील अमीन को अपनी आंखों से देखा, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे और हिजाब से अल्लाह ताला से बात हुई। तो रसूलुल्लाह अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार होते कि नमाजें ही छोड़ देते, लेकिन वो तो नमाज का तोहफा लेकर आए थे वहां से, वो भी 50 नमाजों का, लेकिन फिर कम करवा करवा कर 5 हो गई नमाजें, है ना। तो इतना बड़ा दर्जा पालने के बाद इतना ऊंचा बुलंदी पर चले गए, अल्लाह ताला से मुलाकात कर ली और नमाजों का तोहफा लेकर आए, और आज कुछ लोग कहते हैं कि हमसे नमाजें ही माफ हो गई, इबादत ही माफ हो गई हमसे, हमको जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, ऐसे कैसे हो सकता है भला। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर कोई आर समझेगा अल्लाह ताला की इबादत को और वह यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीअ, तो अल्लाह ताला उसको घेर लेगा और कयामत के दिन जमा करेगा। हम पढ़ते हैं ना कि वो जब अल्लाह ताला पूछेगा, एक हाथ में अल्लाह ताला जमीनों को लपेट लेगा और पूछेगा अल्लाह सुभान अल्लाह कि आज किसकी, लिमन अल-मुल्क अल-यौम, तो जवाब आएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। सुभान अल्लाह, उस वक्त को इमेजिन करें जो एक हैबत तारी होती है सिर्फ पढ़कर ही, कि सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुभान अल्लाह जमीन और आसमान को अपने हाथ पे लपेट कर पूछेगा कि कौन है हकीकी मालिक, कौन है इलाह, किसका इक्तदार है, कहाँ है वो सारे बादशाह जो जमीन में बड़े बने फिरते थे। तो क्या होगा उस दिन? सिर्फ अल्लाह ताला की, वैसे तो अभी भी बादशाह ही अल्लाह ताला की, सारी चीजें अल्लाह ताला की मिल्क में, उसी के अख्तियार में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज लोग नहीं मानते ना, लोग समझते फला 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 वो भी इसमें शामिल है, और कुछ लोग खुद से बादशाह जो बड़े बन गए थे और अपने आप को बड़ा समझने लगे थे, फिरौन हो या नमरूद हो या कोई और हो, हामान वगैरह। तो अल्लाह ताला जमीन और आसमान को लपेट लेगा और पूछेगा कि कौन है बादशाह, कौन है हकीकी मालिक, तो लिल्लाहिल वाहिदुल कहार, के अल्लाह सुभान ताला के लिए जो कि सजा देने वाला है, सजा देने पर भी कादिर है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की इबादत में कभी आर नहीं महसूस करना चाहिए, और जितना आप इबादत करेंगे, यानी यही तो आजजी की अलामत है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों से बेनियाज हो जाता है, या अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं करते, क्योंकि दुआ भी एक इबादत है। कुछ लोग कहते हैं कि दुआ करने की क्या जरूरत है, जो हमारे दिल में अल्लाह ताला जान लेगा, लेकिन नहीं, जो अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाना है, जो आजजी है, उससे बंदगी जाहिर होती है। तो हम अपने आप को बंदा समझे, सबसे पहले तो जो हम पर लाजिम होता है, फराइज आयद होते हैं कि अल्लाह के आगे झुकना, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को झुका देना, تو کہا جا رہا ہے کہ جو آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب ہے، اور وہ کوئی پھر مددگار نہیں پائے گا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس کا سپورٹر نہیں ہوگا. قرآن پڑھ کر ہی آپ خود سمجھ سکتے ہیں بہت ساری باتیں. قرآن میں غور و فکر ہمیں بہت آگے بڑھاتا ہے، ہمارے دل کے دروازے وا کرتا ہے، اور سارے جو ڈائیورجن ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. یہ قرآن کو دراصل برہان کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک برہان آ گیا ہے. اور نورم مبینہ، تو نورم مبینہ بعض کہتے ہیں کہ احادیث کو کہا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن ہی کو کہا گیا ہے. دلیل روشن تمہارے پاس آ گئی ہے، اور ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف راستہ دکھانے والی. سبحان اللہ، انہیں یہ دونوں باتیں قرآن، انہیں قرآن کو نورم مبینہ بھی کہا گیا ہے اور برہان بھی کہا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ برہان کس کو کہتے ہیں، اور اس قرآن سے کیسے ہم پھر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ خود سوچیے اور آپ غور کریے. اور یہی قرآن میں تدبر ہے. اصل میں ہم کسی بھی بات کے لیے دلیل مانگتے ہیں نا کہ اس کی لاجک پیش کریے، یہ باہر والے لوگ. تو قرآن میں دلیل کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دلیل ہے، حجت ہے، بینہ ہے، اور برہان ہے، اور سلطان ہے، یہ الفاظ آئے ہیں. دلیل کا معنی ہوتا ہے رہنمائی ہے، جس کے ذریعے کسی چیز کی معرفت حاصل ہو. جیسے کسی کوئی شخص کسی کو حرکت کرتے دیکھ لیتا ہے تو جان لیتا ہے کہ یہ زندہ ہے، کیونکہ اس میں حرکت ہو رہی ہے. اور دوسری ہے حجت، اس میں جھگڑا کرنا بھی آتا ہے، یہ دلیل میں غالب آنا آتا ہے. لیکن جو برہان کا لفظ ہے، برہان براہ، اس کے معنی ہوتے ہیں سفید اور چمکدار ہونا. اور برہان وہ دلیل ہے جو واضح اور حقیقت ثابتہ بھی ہو، یہ ثابت ہو حقیقت اس کی، یعنی تیز دھار کاٹنے والی تلوار کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، شمشیر برہان کہا جاتا ہے، تیز دھار کاٹنے والی تلوار. اور برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو نزاع کو ختم کر دے، جو ہر قسم کے جھگڑے کو ہی ختم کر دے، یعنی کلیئر کٹ بات واضح کر دے. اور قرآن میں کئی جگہ لفظ استعمال ہوا ہے، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. یہ باتیں تو محض ان کی فضول آرزوئیں ہیں، آپ کہہ دیجئے اگر سچ ہو تو دلیل پیش کرو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ. یہ دو دلیلیں، عصائے موسیٰ اور ید بیدہ، تمہارے رب کی طرف سے ہیں، پھر فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ. تو برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو. برہان ایسی دلیل جس کے بعد کسی کو عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور ایسی حجت جس سے سب کے شبہات ختم ہو جائیں. سبحان اللہ، کتنے خوبصورت صحیح معنی بتائے گئے ہیں اس کے. برہان ایسی دلیل جو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو. برہان ایسی دلیل جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش باقی نہ رہے، اور ایسی حجت جس کی وجہ سے تمام لوگوں کے شبہات دور ہو جائیں. سبحان اللہ، تو یہ قرآن برہان ہے. آپ سوچیں، تو قرآن کو برہان کیوں کہا گیا؟ اور قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اس کو فرقان بھی کہا گیا ہے قرآن کو. جب ہمارے پاس یہ روشن دلیل ہے، ہمارے پاس یہ برہان ہے، تو پھر ہمیں بھٹکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ دلیل کسی چیز کو پہچاننے کے لیے دوسری چیز سے رہنمائی ہونا، حجت ایک مسلم بات یعنی ایک صحیح سلامت بات سے نتیجے کے طور پر کوئی دلیل لانا، بینہ ایسی دلیل جس سے مدعی دوسرے کی بات کو باطل قرار دے سکے، برہان ایسی عقلی یا نقلی دلیل جو قطع نزع کے لیے مفید ہو، اور سلطان ایسی دلیل جو وحی الہی سے واضح طور پر ثابت ہو. سبحان اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی ہے، ایک ایسی دلیل ہے جس کے بعد تمام شک و شبہات دور ہو جاتے ہیں. یہ ایسی دلیل ہے جس کے بعد کوئی عذر کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور یہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ شرک نہ کرو، غلو نہ کرو، اپنے معاملات کو درست کرو. آپ دیکھیں قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے. قرآن ہمیں وہ اخلاق سکھاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے. قرآن ہمارے لیے وہ راستہ مہیا کرتا ہے، وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک یعنی جنت تک پہنچاتا ہو، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچاتا ہو. اور قرآن میں پچھلی تمام کتابوں کی تمام وہ ہدایات اور باتیں شامل ہو گئیں جو انہوں نے تحریف کر دی تھی. الحمدللہ، یہ مہیمن بھی ہے قرآن، یہ فرقان بھی ہے، یہ دلیل ہے، کسوٹی ہے ہمارے لیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن ہی ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے، اور قرآن پھر ہمیں غلو سے بھی بچنے کی تاکید کرتا ہے، تو کیسے ہم غلو کر سکتے ہیں؟ قرآن ہی ہمیں عبادت میں آر سمجھنے سے، عبادت کو آر سمجھنے سے بچاتا ہے کہ عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آر نہ سمجھو، بلکہ جھکے رہو اس کے سامنے 24 گھنٹے. سر جھکا دو اپنا اس کے آگے، اس کے ہر حکم کے آگے سرنڈر کر دو اپنے آپ کو. تو قرآن پڑھنے کے بعد کوئی انسان بھلا کیسے راہ بھٹک سکتا ہے، کیسے اپنے راستے سے غلط راستہ چوز کر سکتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس برہان سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اسی قرآن کے ذریعے سے اس طرف لائیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے رمضان پر پروگرام تھا وہاں پر سینٹر پر، تو کس نے کہا کہ وہ کیسے گروپ سے جڑی ہوئی تھی، جو خیر امریکہ سے کوئی اس کو کنڈکٹ کرتا ہے، لیکن وہاں پر کانسیپٹ یہ دیا جا رہا تھا کہ یعنی قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ دوسرا جنم ہے اور پہلے جنم کا اثر آپ کے اس جنم پر پڑے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یقین جانیے یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، آواگون جس کو کہتے ہیں، جس میں ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے جنم میں آپ کوئی برے کام کرتے رہے یا اچھے کام کرتے رہے تو اس کا اثر آپ کے دوسرے جنم میں ہوگا. اگر آپ پچھلے جنم میں کوئی برے کام کرتے رہتے تو پھر آپ کو بلی کی صورت میں جنم دیا جائے گا، نعوذ باللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جب ایک بار انسان مر جاتا ہے تو اس کی جو روح ہے اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جسم تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ان کی روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں. اگر وہ نیک ہے تو علیین میں ہوں گی، اور اگر وہ بد کردار ہیں نافرمان ہیں تو وہ سجین میں ہوں گی. تو آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں کیسے لوگ کتنا غلط کانسیپٹ پیش کر رہے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو لوگ ہوں وہ نان مسلمس ہوں اور وہ قرآن کا نام لے کر ایسی تعلیم دے رہے ہوں، کیونکہ یہ تو بالکل قرآن کے اپوزٹ عقیدہ ہے. تو آج آپ کو یعنی ڈائیورجن کے کتنے طریقے ہیں آپ دیکھیں، یعنی کتنے لوگ گمراہ کرنے کے لیے آپ کے لیے تیار بیٹھے ہیں، الگ الگ گروپ بنا کر، الگ الگ طریقوں سے نت نئے آپ کو ٹیمپٹ کر کے. تو کتنی ذمہ داری بنتی ہے میری اور آپ کی کہ ہم صحیح راستہ ڈھونڈے تلاش کریں، اور پھر قرآن سے بڑھ کر کوئی صحیح راستہ کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ تو برہان ہے، یہ ہمارے لیے کسوٹی فراہم کرتا ہے، یہ ہمارے لیے دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے جو سامنے والے کو اس کے شک اور شبہات کو دور کر دے، جو حجت ثابت ہو، جس کے بعد کسی کو کوئی عذر کی گنجائش باقی نہ رہے. تو قرآن ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہے. کیونکہ رسول عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ کانا خلقہ القرآن، جب لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ رسول اللہ کی شب و روز بتائیے کیسے ہوتے تھے رسول اللہ کی شب و روز، تو کہا کہ قرآن کھول کر پڑھ لو، دیکھ لو اس میں کیا اخلاق تھے، قرآن کیا اخلاق سکھاتا ہے. تو قرآن اور صحیح احادیث یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے صراط مستقیم اور اپنی منزل کو پانے کا راستہ اور ذریعہ ہے، ہدایت کا راستہ اور ذریعہ ہے. اس کو چھوڑ کر اگر ہم لوگوں سے ہدایت لیں گے، لوگوں کو اپنا رہنما مانیں گے، یہ رسول کے برابر درجہ دے دیں گے لوگوں کو، تو پھر وہ آپ کو سوائے گمراہی کے کہیں اور نہیں لے کر جائیں گے. اور جو بھی لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں اسکالرز کو، تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں یا نہیں، وہ آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں. اور اسی لیے آپ کو صحیح علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے اپنے آپ کے لیے یہ ڈیسائیڈ کریے کہ آپ کو صراط مستقیم پر رہنا ہے، تو پھر آپ کو علم کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا اور اوتھینٹک علم حاصل کرنا پڑے گا. اور کسی بھی چیز میں شدت پسندی اس چیز کو خراب کر دیتی ہے، اس کو مایوب کر دیتی ہے، اس کو بدنما بنا دیتی ہے. اس لیے کسی بھی چیز میں شدت پسندی اچھی نہیں، غلو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز میں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں، اس قرآن کو اللہ کی مضبوط رسی سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ہر قسم کے شرک سے، غلو سے، شدت پسندی سے ہم بچیں انشاءاللہ. آمین. تو ہمارے پاس یہاں پر تمام قسم کے دلائل آ چکے قرآن کی صورت میں، ایسا نور اللہ تعالی نے ہم پر واضح کر دیا یا نازل فرما دیا، یعنی یہ قرآن عظیم جو تمام لوگوں کے لیے، جو پہلے گزرے ہیں، جو بعد میں آئیں گے، جو آج کے دور میں ہیں، اس میں ان سب کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، سچی خبریں ہیں، عدل و احسان ہے، بھلائی کے احکامات ہیں، ہر قسم کے ظلم اور شر سے منع کیا گیا ہے. لوگ اگر قرآن سے روشنی حاصل کر کے اپنے راستوں کو روشن نہیں کریں گے تو پھر اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. اگر انہوں نے قرآن سے بھلائی کو حاصل نہ کیا تو بہت بڑی بدبختی میں پڑے رہیں گے. اسی لیے قرآن عظیم پر ایمان لانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاما الذین آمنوا باللہ، بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتراف کیا اور یہ تسلیم کیا کہ وہی ان کا رب ہے اور وہی تمام صفات سے آراستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا، یعنی قرآن کو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ ہی سے پناہ طلب کی، اللہ ہی سے مدد حاصل کی، تو پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کے فضل و کرم میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو اپنی نعمتوں بھری جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لے گا، انہیں نیکیوں کی توفیق دے گا، انہیں بے انتہا اجر و ثواب سے نوازے گا اور ان سے تمام بلاؤں کو دور کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں علم اور عمل کی توفیق اور انہیں حق اور اس پر عمل کی معرفت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، تو ایمان لا کر عمل صالح کرنا اور اللہ کی پناہ میں آنا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہی اللہ کی فضل و رحمت کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا۔ اور جو لوگ اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں تھامیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر ان کو وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ سیدھا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے ڈائیورجن سے یا سیدھے راستے پر چلنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے سے ہم کو محفوظ رکھے تاکہ ہم ہر قسم کی گمراہی سے بچ سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔